الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے. اور ممکن ہے کہ موت اس سے بھی پہلے آ جائے. آج 22 دن ہے شعبان المعظم کا، تو 7 دن 8 دن کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوگا. سنت نبوی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھے، رمضان المبارک میں پہنچا دے، اور رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر سینکڑوں رحمتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اپنے اندر سینکڑوں مغفرتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اپنے اندر سینکڑوں برکتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ جب ایک ایک لمحہ اتنا برکت والا ہے، تو سب سے پہلا عزم جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کا، رمضان المبارک کا کوئی بھی مہینہ ہو، آج کے بعد انشاءاللہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک شخص کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کہ جنوری کی پہلی تاریخ سے جنوری کے اخیر تک پورے مہینے میں 31 دن میں ایک منٹ اگر کوئی شخص کام کرے گا ایک منٹ تو اسے 10 منٹ کا اجر ملے گا، 10 منٹ کی مزدوری ملے گی، ایک گھنٹے کے 5 پاؤنڈ ملتے ہیں، تو جنوری میں جو ایک گھنٹہ کام کرے گا اسے ایک گھنٹے کا 50 پاؤنڈ ملے گا، تو سوچو میرے بھائیو ہم لوگ کیا کرتے، اپنی شادیوں کو ایک طرف رکھ دیتے، دوست احباب سے ملنے کو ایک طرف رکھ دیتے، بیوی بچوں کی ملاقات کو ایک طرف رکھ دیتے، اور کھانے پینے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے، سونے کو بالکل کم کر دیتے، اور ہم یہ کوشش کرتے کہ انسانی ضرورتیں جتنی ہیں، کھانے پینے، استنجا، سونا، اس کو کم سے کم رکھا جائے، اور باقی سارا وقت ہم فیکٹری میں گزارے، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ایک گھنٹہ کام کرنے پر 5 پاؤنڈ کے بجائے 50 پاؤنڈ ملتے ہیں، اور ہم دل ہی دل میں سوچ لیتے کہ آرام کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جو کچھ کام کرنا ہے، باقی دوسرے ہمارے سارے کام ہیں وہ 31 جنوری کے بعد کر لیں گے، اس لیے کہ اگر 31 جنوری ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، نکل گئی، تو فیبروری میں پھر ایک گھنٹہ کام کرنے کے نتیجے میں 5 پاؤنڈ ملیں گے تو 45 پاؤنڈ کا نقصان ہوگا، اور میرے بھائیو رمضان المبارک کے مہینے پر آگے کچھ عرض کروں اس سے پہلے اسی مثال کو سامنے رکھ کر یہ بھی عرض کروں کہ ہم سب ہما تن جنوری کے مہینے میں گھنٹے کے 10-10 پاؤنڈ کمانے کے لیے متوجہ ہو جاتے، اور اگر ہماری بستی میں کوئی ایسا آدمی ہوتا جو روزانہ صرف 8 گھنٹے کام کرتا اس وقت کمانے کے سیزن میں، تو پوری بستی کہتی کہ بے وقوف آدمی ہے، اور پوری بستی کہتی کہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، حالانکہ وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، آپ اگر اندازہ لگائیں تو پہلے جو ہے وہ 8 گھنٹے کام کر کے روزانہ کے 40 پاؤنڈ کماتا تھا، اس وقت روزانہ کے 400 کما رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو قیمتی لمحہ اس کو ملا ہے اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا نہیں رہا ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، لیکن جتنی رمضان المبارک میں برستی ہے اتنی کسی اور وقت میں نہیں، اور جو شخص ان قیمتی لمحات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو شخص ایک نفل کام کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، دیکھو نفل میں اور فرض میں بہت فرق ہے، ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں، ثواب کمانے کے لیے، یہ تو ثواب تو ہمیں ترغیب دینے کے لیے ہے، ہمیں عبادتوں پر ڈالنے کے لیے ہے، اصل تو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تعالی یہ اعلان فرما دے کہ یہ بندہ میرا ہے، اس لیے میرا ہے کہ یہ ہر وقت میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ فرض کے ذریعے میرا قرب جتنا حاصل کر سکتا ہے اتنا نفل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا،
ایک شخص دو رکعت نفل پڑھتا ہے اور اگر اللہ کے قریب ایک بالشت آتا ہے تو دو رکعت فرض پڑھنے والا اللہ کے قریب سینکڑوں میل قریب چلا جاتا ہے. فرض کے ذریعے جو قرب حاصل ہوتا ہے اور فرض پر جو اللہ کے یہاں سے اجر و ثواب ملتا ہے وہ نفل پر نہیں ملتا. تو رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میرا جو بندہ کوئی نفل کام کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب دو. یعنی نفل کے ذریعے رمضان المبارک میں اللہ کا وہ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض کے ذریعے حاصل کرتا ہے. اور رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص کوئی فرض عمل کرتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, زنا سے بچ جاتا ہے یہ بھی فرض عمل ہے, شراب سے بچ جاتا ہے یہ بھی فرض عمل ہے, سینما اور ٹی وی سے بچ جاتا ہے یہ بھی فرض عمل ہے, یہ سب اعمال ہیں, گناہوں سے بچنا یہ سب فرض, روزہ رکھ لیتا ہے یہ بھی فرض عمل ہے. تو رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب تو فرض کے برابر, اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو کمانے کی ایک سیزن ہے, اولہ رحمتن, اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے, پہلا عشرہ اس میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے, اور دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو رحمت بڑھ جاتی ہے, اور بڑھتے بڑھتے یہ شکل اختیار کر جاتی ہے کہ جو ناپسندیدہ بندے تھے ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے عشرے والی رحمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور اضافہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ جو اپنے نہیں تھے, جو گنہگار تھے, جو غلط کام کرنے والے تھے, ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے, اور پھر اس رحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب تیسرا عشرہ داخل ہوتا ہے تو رحمت اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بندے جو بالکل نکمے تھے, جنہیں کسی صورت میں جنت میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے تھا, جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, اس قسم کے بندوں کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب ہو جاتی ہے. بے شمار رحمتیں میرے بھائیو, اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں کہ ادنا سے ادنا مؤمن بھی اپنی مغفرت کرا سکتا ہے, سب سے بڑا گنہگار بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت کرا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمتیں اتنی برستی ہیں اور اللہ کی طرف سے آسانیاں اتنی ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو بہکانے کے لیے شیاطین نہیں ہوتے, اور پھر روزے کے ذریعے نفس کو کمزور کر دیا جاتا ہے, تو پہلے عشرے میں, دوسرے عشرے میں, تیسرے عشرے تک میں نفس بھی کمزور پڑ جاتا ہے, تو نفس کی قوت بھی کمزور اور سرکش شیاطین بھی موجود نہیں, تو ایسی حالت میں بندے کے لیے جنت میں لے جانے والے کام کرنا بہت آسان, جہنم سے بچنے والے کام کرنا بہت آسان. تو ایک تو یہ کہ رحمتوں کی مسلا دھار بارش, اور پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنی طرف سے جنت میں لے جانے والے کاموں کو کرنا آسان فرما دیتے ہیں, اور مغفرت کے اور جہنم سے خلاصی کے بے شمار اسباب مہیا کرتے ہیں, اور اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. تو ان حالات میں بھی اگر کسی کی بخشش نہ ہو وہ کتنا بد نصیب ہوگا, کتنا بد نصیب ہوگا. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے حضرت جبریل امین کو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے, آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج ہم نے آپ کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو کام کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین میرے پاس آئے, اور ظاہر ہے کہ جبریل امین خود نہیں آتے تھے, وما نتنزل الا بامر ربک, اللہ تعالی کے حکم سے آئے تھے. اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے ایک دعا کی, انہوں نے دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے. دونوں ماں باپ کو پائے یا دونوں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے میں, اور بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے سے انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا جب ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, وہ دین پر آ جاتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی وہ ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکا, ماں باپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکا, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ قیامت کے دن اس سے یہ کہیں گے کہ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں یہ نعمت ملی ہی نہیں تھی, ان کے ماں باپ جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے, بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ہی اسے نصیب نہیں ہوا, لیکن میں نے تیرے لیے تیرے ماں باپ بڑھاپے میں مقدر کیے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, تیرے ساتھ رہتے تھے یا الگ رہتے تھے, تجھے خدمت کا موقع تھا تو ان کو سکون پہنچاتا, اس کے بجائے تو نے ان کی خدمت نہیں کی, انہیں تکلیف پہنچائی, بجائے ماں باپ کو جنت میں جانے کا سبب بنانے کے جہنم میں جانے کا سبب بنایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں کے دونوں یا ان دونوں میں سے ایک, تو کبھی بھی ناراضگی اور غصے میں اف تک کا لفظ نہ کہنا, اف بھی زبان سے نہ نکالنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنا مت, انہیں جھڑکنا مت, ایسے جملے مت کہنا جس سے ان کا دل پاش پاش ہو جائے, ان کی طرف کڑوی نگاہ سے مت دیکھنا, ان کے ساتھ ملاتفت کا برتاؤ کرنا, محبت کا معاملہ کرنا, شفقت سے ان کی طرف دیکھنا, اس لیے کہ جو بیٹا بھی اپنی ماں یا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جو بیٹی اپنی ماں یا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف اس دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے باپ کو دن میں 100 مرتبہ محبت سے دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا خزانہ تو کبھی فنا نہ ہونے والا ہے, وہ بہت زیادہ وسیع ہے, 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 1,000,000 مرتبہ. اپنی ماں کو اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے جو بیٹا بیٹی جتنی مرتبہ بھی دیکھے اتنے ہی مقبول حج کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو بجائے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے نفرت کی نگاہ سے دیکھے، بجائے ان کو رحمت کا سامان سمجھنے کے اپنے کندھوں پہ بوجھ سمجھنے لگے، بجائے اس کے کہ دل میں یہ تمنا ہو کہ کاش کہ میری ماں کی عمر طویل ہو جائے، کاش کہ میرے باپ کا سایہ لمبا ہو جائے تاکہ ان کی دعاؤں سے میں فائدہ حاصل کر سکوں، تاکہ ان کی خدمت کر کے ان کے راحت پہنچا کر میں جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکوں، ہمارے دلوں میں یہ خیال آنے لگے کہ یہ بڈھا اور بڈھی کب رخصت ہوں گے، یہ کب رخصت ہوں گے. میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یہ بڈھے اور یہ بڈھا اور بڈھی جب تک گھر میں ہے اس وقت تک ہمارے سارے کام بنتے رہیں گے. اس لیے کہ ماں باپ کی حالت یہ ہوتی ہے میرے بھائیو کہ اپنی اولاد کی طرف سے ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، جب ان کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے کسی کام کا پتہ چلتا ہے وہ ہمیشہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کر دے. ہم کبھی کبھی جب کسی تنگی میں آ جاتے ہیں، ہر شخص کی دنیا میں کچھ حالات ہوتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اس کے کئی کام کاج ہوتے ہیں اور ملکی سطح پر عالمی سطح پر لوگوں سے روابط ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی وقت کوئی پریشانی آ جاتی ہے. اور جب بہت ہی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے، الجھن میں ہوتے ہیں اور کوئی بریک تھرو نظر نہیں آتا، اس میں ایسی کامیابی کی توقع اور امیدیں بہت کم نظر آتی ہے، تو ہم والدہ کو فون کرتے ہیں اور والدہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے، تو آپ دعا فرما دیجئے. تو والدہ صرف اتنا کہہ دیتی ہے کہ تیرے سارے کام ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. تو اتنی ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے اور دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے اور ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام ہو جائے گا. تو میں میرے بھائیوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ والد صاحب کا سایہ تو سر کے اوپر موجود نہیں، جس دن والدہ نہیں ہوگی تو دعا کس سے کرائیں گے؟ یعنی اس تصور سے دل ہل جاتا ہے کہ والدہ جس دن اس روئے زمین پر نہیں ہوگی تو اس وقت ہم کس کو فون کر کے اپنی تسلی کا سامان پیدا کریں گے؟ تو ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ کی میں بھی اس میں بہت کوتا ہوں، اس ماحول میں رہ کر ہم سب متاثر ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے، انڈیا سے آنے والے، یہاں پلنے والے. ماں باپ کا جتنا خیال رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے، ماں باپ کو جتنا سکون پہنچانا چاہیے ہم نہیں پہنچاتے، ماں باپ کو کچھ ہدیہ دے دینے سے کیا ہمارا چلا جاتا ہے، یہاں ہر شخص کھاتا پیتا ہے، ماں باپ کو گفٹ دینے سے کیا چلا جاتا ہے، ماں باپ کو دو چار منٹ کا فون کر لینے سے کیا چلا جاتا ہے، ہے بھائی؟ لیکن ان کے لیے ہم جتنی قربانی دیں گے اس کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں. جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مستقبل کی برکتیں، رزق کی برکتیں، اولاد کا فرما بردار ہونا، عزت، یہ ساری چیزیں ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہوئی ہے اللہ جل جلالہ عمن والو. ہم بزرگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے مشائخ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ میرے شیخ ناراض نہ ہو جائے، میرا استاد ناراض نہ ہو جائے. اور شیخ اور استاد اور مشائخ اور بزرگوں کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ناراضگی سے بھی دینی نقصان پہنچتا ہے، اساتذہ کی ناراضگی سے علمی نقصان پہنچتا ہے، علمی ترقی نہیں ہوتی، نقوش حروف آ جاتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق نہیں ملتی، دین کی خدمت کے دروازے نہیں کھلتے. مشائخ کو ناراض کرنے سے روحانی ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنا اپنے مشائخ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے پیچھے ہم صرف نہیں کرتے. ہمارے مشائخ کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی دعا کے قبول ہونے کا ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق بھی تھے، مصدوق بھی تھے، جن کی زبان سے کبھی بھی ایک غلط حرف نہیں نکل سکا، وہ خود فرما کر گئے ہیں کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. یعنی کتنی تاکید ہے اس میں کہ ثلاث دعواتن تین دعائیں مستجابات مقبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اس میں سے ایک دعا کہ دعوت الوالد لولدہ، بوڑھے باپ کا اپنے جوان بیٹے کے لیے دعا کرنا، بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے وہ مقبول، تو ماں کی دعا کتنی مقبول ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، اس وقت دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس فیکٹری ہے، ہمارے پاس دکان ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس دوست احباب ہیں، ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں، ہمارے پاس مکانات ہیں، ہمارا اپنے شیخ سے مضبوط رابطہ اور تعلق ہے، ہمارا اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، محبتیں شفقتیں ان کی ہیں، یہ جتنی بھی دولتیں ہیں ان سب دولتوں میں سب سے قیمتی دولت اپنے ماں باپ کو سمجھو. بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں ایک مرتبہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ دولت نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر ندامت کے آنسو کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. پھر میرے بھائیو، فلم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ چلتی رہے گی کہ میں نے میرے باپ کو اس طرح ستایا تھا، میں نے میری ماں کو اس طرح ستایا تھا. اور باپ اور ماں کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے تھا خیال نہیں کیا ہوگا، وہ بھی ہولڈ کرے گا، وہ بھی بار بار ہمارے سامنے آئے گا کہ میں میری والدہ کے ساتھ اس طرح رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں میرے والد کے ساتھ اس طرح رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور خود بھی خدمت کرو، اپنی اولاد کو بھی خدمت کراؤ، نانا نانی دادا دادی کی قدر ان کے دلوں میں پیدا کرو، اور اپنی بیویوں کو بھی سمجھاؤ، اور بیویوں کو کہو کہ ہم تمہارے شوہر ہیں اور تمہیں ہم سے اتنی محبت ہے کہ تو ہمارے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرے ماں باپ تیرے لیے کتنے قیمتی ہونے چاہیے. اگر مجھ سے محبت ہے تجھے، تو میرے لیے اس دنیا میں میرے ماں باپ سے قیمتی کوئی شے نہیں. اگر مجھ سے تجھے محبت ہے تو میرے ماں باپ کی تو ضرور خدمت کرے گی. میرے بھائیو، اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں بوڑھے لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور صبح سے شام تک ان کے دل چھلنی ہوتے رہتے ہیں، کڑوے کڑوے جملے، کڑوی کڑوی باتیں. وہ ماں ہو کر، باپ ہو کر گھروں کے اندر آزادی سے نہیں رہ سکتے میرے بھائی. انہیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے، انہیں کچھ پینا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تو انہیں سوچنا پڑتا ہے، گھر کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو سوچنا پڑتا ہے، اپنے تعلقات والوں میں سے کسی کو گھر میں بلانا ہو تو سوچنا پڑتا ہے. غلامی کی زندگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، غلامی کی زندگی. ماں جس کے سبب سے ہم لوگ دنیا میں آئے، اور اس بیچاری نے کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی، اور وہ بڑھاپے میں جا کر جب اسے ہر قسم کا سکون ملنا چاہیے تھا، غلامی کی زندگی گزارے. افسوس، ہائے افسوس ایسے لڑکوں پر اور ایسی لڑکیوں پر جو اپنے ماں باپ کے لیے دل کا کانٹا بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اور میرے بھائیو، یاد رکھو کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے گھر میں ایسی اولاد کی اولاد کو بھیجتے ہیں جو اس کو بڑھاپے میں ستاتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اللہ کے یہاں یہ قانون ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کل الذنوب، تمام گناہ ایک مؤمن کا، کفر ایمان، کفر شرک نفاق، ان کے علاوہ مؤمن جب ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لینے کے بعد اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، کل الذنوب تمام گناہ، یغفر اللہ منہا ما شاء، ان میں سے اللہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، الا عقوق الوالدین، مگر والدین کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی اور ماں کی نافرمانی کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے. اور اتنا ہی نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کو معاف نہیں فرماتے اور آخرت میں پکڑ فرماتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان ارشاد فرماتی ہے، اور اس ارشاد پر 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر غلطی نہیں ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اللہ تعالی کی نظر میں اتنا شدید ہے کہ اللہ تعالی ماں باپ کو پریشان کرنے والے کو آخرت میں عذاب دینے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. دنیا میں وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اور ماں باپ کی خدمت کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتلا دوں. ماں باپ کی خدمت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ماں باپ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا مجھے سکون پہنچا رہا ہے. ماں باپ کا دل اندر سے خوش ہو تب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ماں باپ کے حق کو ادا کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا, آپ نے ان کو کپڑے پہنا دیے, آپ نے ان کو ڈاکٹر سے ملاقات کرا دی, ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ لے گئے. اتنا کافی نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو, ایسی محبت کا معاملہ کرو, گفتگو اس طرح سے کرو جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ساتھ اس طرح ملاطفت سے پیش آؤ کہ اندر سے دل ماں کا خوش ہو جائے اور اندر سے دل سے دعائیں نکلنے لگے, دل سے دعائیں نکلنے لگے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے میرے ماں باپ کو راضی کیا ہے, میں نے میرے ماں باپ کو خوش کیا ہے. میرے بھائی, دنیا میں میرا اور تیرا وجود ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں اور تو دنیا میں کہاں آتے, اور دنیا میں وجود کے بعد پرورش میں ان کا کتنا بڑا حصہ, ہمیں بڑا کرنے میں کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم 10 بھائی بہن اور ہمارے والد کی حالت جو انڈیا میں تھی وہ قسم پرسی کی فقر کی, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں تو بچپن میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کسی وقت ہم بھوکے رہے ہوں, دوپہر کو کھانا نہیں ملا, شام کو کھانا نہیں ملا, کسی وقت ننگے رہے ہوں, کپڑے نہیں ملے. تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ماں باپ نے کس طرح سے ہماری ضرورتیں پوری کی ہوں گی, کس طرح سے ضرورتیں پوری کی ہوں گی. ماں باپ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی, اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ بھوک کی شکار ہے, اور اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان پر بھی بھوک کے آثار تھے, وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ ہم بھوکے ہیں, کچھ کھانا کھانے کے لیے ہو تو دے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب گھر میں گئی تو میں نے ادھر ادھر تلاش کیا تو ہمارے گھر سے صرف تین کھجوریں نکلی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کے ہاتھ میں وہ تین کھجوریں رکھ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑی فقیہ تھی, بڑی سمجھدار تھی, آبزرویشن کرتی تھی ہر چیز کی. تو وہ کہتی ہے کہ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, اور تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں اس نے پکڑ کے رکھی, اور شدید بھوک کے باوجود بھی اس نے کھائی نہیں, اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتی رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دونوں نے اپنی اپنی کھجور لی اور فوراً کھا گئی, اس لیے کہ شدید بھوک تھی, اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی دونوں بچیاں چھوٹی چھوٹی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس ماں نے جو تیسری کھجور اس کے ہاتھ میں تھی اس کے دو ٹکڑے کیے, آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا, اور وہ بیچاری بھوکی چلی گئی اپنی بیٹیوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ کھجور کھلا کر. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پورا قصہ سنایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو بیٹیوں نے اس کی ماں کو جنت میں داخل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہماری پرورش کرنے میں ایسی ایسی قربانیاں دیتی ہیں کہ ایک ایک قربانی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی ان کی قربانیاں ہوں گی. ایک ایک قربانی اتنا مجاہدہ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش میں صرف کرتے ہیں کہ ایک ایک قربانی ان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. جنت میں لے جانے کے لیے کافی قربانیاں جب ماں باپ ہم پر صرف کرتے ہیں تو میرے بھائیو کتنے احسانات ہوں گے ان کے, کتنے احسان. ہم ان کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے, ہم ان کی ملاقات نہیں کر سکتے, ہم ان کو 10 پاؤنڈ ہاتھ میں نہیں دے سکتے, ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کر سکتے, ہم ان کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے, ہم ان کی خوشی کا سامان نہیں بن سکتے. میرے بھائیو یاد رکھو یہ ساری چیزیں پکڑ کا سبب بنے گی. اس لیے آج ہی سے عزم کر لو اور توبہ کر لو کہ آج سے ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ تعالی سے کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, اس کی اگر ہو سکے تو میری ملاقات ہو جائے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، وہاں ایک کھاٹکی ہے، بچر ہے، جو گوشت بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، سفر کیا اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اس کی دکان کے پاس، کہا کہ میں مسافر ہوں اور تمہارے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، اس زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے، مسافر آتا تھا، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، گھر میں رکھتے تھے۔ بیٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام اور دیکھتے رہے اس کو، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کوئی خاص خوبی، کوئی خاص عمل جس کی وجہ سے جنت میں اس کو اتنا اونچا درجہ ملے گا کہ اپنے زمانے کے پیغمبر کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے اور پیغمبرانہ نظر سے دیکھتے رہے، لیکن کوئی عمل ایسا اسپیشل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شاید رات کو کوئی خاص عبادت کرتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو درخواست کی کہ میں اگر رات بھی آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں، میں کل یہاں سے سفر کروں گا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر ان کو لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو ان صاحب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنا منہ وغیرہ دھو لیجئے، گرد و غبار ہوتا ہے، مسافر دور سے آتا ہے، تو ایسے غریب ملکوں میں شام کو، سب ہم بھی بچپن میں ہوتے تھے تو شام کو ہاتھ پیر سب دھوتے تھے، غسل کرتے تھے، مائیں غسل کراتی ہیں بچوں کو، تو کہا آپ جو ہیں ذرا صفائی اپنی کر لیجئے اور میں آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں گا، لیکن مجھے ایک بہت ضروری کام ہے وہ پہلے میں کر لوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام بھی کرتے گئے، اس کو برابر غور سے دیکھتے گئے، تو اس نے چولہا جلایا، چولہا جلانے کے بعد اس نے اس کے اوپر ہانڈی رکھی، ہانڈی کے اندر وہ کچھ گرم کر رہا تھا، گرم کر کے اس میں بالکل روٹی کو چورا چورا کر کے اندر ڈال دیا اور ایک پوریج جیسا اس نے بنایا، اور پوریج جیسا بنا کر کے وہ ایک پیالے میں نکال کر کے ایک بستر تک آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے، بستر کے پاس آیا اور بستر میں اس کی بہت بوڑھی والدہ، اتنی دبلی پتلی کے بستر میں نظر بھی نہیں آ رہی تھی، چھوٹے بچے کی طرح۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد اسے بہت محبت سے وہ کھلانے پلانے لگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران تھے کہ یہ صاحب تو بڑے تلخ مزاج ہیں، اور ابھی دکان میں تو ہر شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے چھوٹی چھوٹی بات میں، اور اتنا صبر و تحمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکریفائس اور مجاہدہ، کہ غصے والی طبیعت تھی لیکن ماں پر میں غصے نہیں ہو سکتا، تو صبر کے ساتھ وہ بیچاری آہستہ آہستہ کھا رہی تھی اور یہ کھلا رہے تھے پیار محبت سے۔ جب کھلانے سے فارغ ہو گئے، پیالے کو ایک طرف رکھا اور والدہ کو لٹایا، وہ اس کی بوڑھی ماں تھی، والدہ کو لٹایا اور برتن لے کر جیسے ہی وہ باورچی خانے میں کچن میں گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے، تو دوڑتے ہوئے آئے جلدی جلدی۔ جب آئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کان لگائے، جب کان لگا کر کے سنا تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میرا بیٹا میری بہت خدمت کر رہا ہے، میری خدمت کے بدلے میں تو اس کو ہمارے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ دینا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کا اپنا کوئی عمل خاص نہیں ہے، یہ جو جنت میں میرے ساتھ جائے گا یہ اپنی ماں کی دعا کی برکت سے جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماں کی دعا اور باپ کی دعا اتنی اہم ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں گرا ہوا بھی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، ایک دعا کی برکت سے اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو مت ستاؤ، کبھی بھی ماں باپ کے دل کا کانٹا مت بنو، کبھی بھی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، کوشش کرو کہ ماں بھی راضی رہے، باپ بھی راضی رہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری داڑیاں سفید ہو جائیں اور ہم بوڑھے ہو جائیں، اس کے باوجود بھی ماں کے ہم بچے ہی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم 10 سال کی عمر میں کرتے تھے، جو 5 سال کی عمر میں کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہماری اولاد جیسا دیکھے گی، ہماری اولاد بڑی ہو کر ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انہیں بہت خوش رکھو، اور اگر کسی کی کوتاہی ہو گئی ہے، آج ہی جا کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے معافی مانگو، اور معافی مانگ کر ان سے صلح کر لو، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب خدمت کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کے نام پر خوب خیرات کرو اور ان کو ثواب پہنچاؤ، تلاوت کر کے ثواب پہنچاؤ، عمرہ کر کے ثواب پہنچاؤ، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرو تاکہ ان کے رفع درجات ہوں تو قیامت کے دن وہ خوش ہو کر کے اٹھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دعا تو یہ تھی کہ تین دعاؤں کی ترتیب کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن تین دعائیں کی ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو سیکیور نہ کر سکے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ حضرت جبریل امین نے دعا فرمائی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا اور حضرت جبریل امین نے دعا کی، تو حضرت جبریل امین تو اللہ کے حکم ہی سے دعا کر رہے تھے، لیکن حضرت جبریل نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ آمین کہو، تو آپ نے آمین کہی۔ دوسری کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے پھر بھی وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، وہ محمد کا لفظ سنے اس کے باوجود بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ میرے بھائیو، نام سنو تو محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شارٹ میں بھی مت کہو، لکھو تو بھی پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، SAW۔ یہ خلاف ادب ہے کہ پورا خط لکھ رہے ہیں، دو صفحے کا، تین صفحے کا، چار صفحے کا، اور خط میں کسی جگہ پر شارٹ ہینڈ رائٹنگ نہیں کرتے، لیکن درود کا وقت آتا ہے تو آپ کا ٹائم برباد ہو جاتا ہے، باقی ہر چیز لکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے نبی پر درود لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اردو میں سواد لکھتے ہیں، سواد لام عین میم لکھتے ہیں شارٹ میں، نہیں، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں مدارس میں حدیث کے طلبہ جب حدیث پڑھتے ہیں اور استاد حدیث پڑھاتا ہے تو استاد جو لیکچر کرتا ہے وہ جلدی جلدی نوٹس لکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بولنا بہت تیز ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بچے لکھ نہیں پاتے، اور بار بار درود شریف آتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو طلبہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر وہ درود شریف پورا اس وقت لکھنے جاویں تو وہ تقریر چھوٹ جاوے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور درود کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پوری کاپی میں، ایکسرسائز بک میں نام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور فارغ وقت میں اس کو فل ان کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شارٹ میں نہیں لکھتے صلی اللہ، اور جب بولو تو بھی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دل میں محبت ہونی چاہیے کہ یہ تمنا رہنی چاہیے کہ کاش کے تقریر کرنے والا میرے محبوب پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم نام ذکر کرے تاکہ مجھے درود پڑھنے کا موقع مل جائے صلی اللہ علیہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، یہ صلی علی جس طرح ماں باپ کی دعا سے بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں، اسی طرح درود پاک سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت، میرے پاس وقت کی تنگی ہے، ورنہ میں اس پہ گفتگو کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ درود پاک سے کتنے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین نے اس شخص کے لیے بد دعا کی۔ اور تیسرا وہ شخص، بعید من ادرک رمضان، ہلاک ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص، من ادرک رمضان، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہو، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی میرے بھائیوں ہم سینما اور ویڈیو سے توبہ نہ کر سکے، رمضان کا مہینہ آ جائے پھر بھی ہمارے چہروں کے اوپر شرعی داڑھی نہ آ سکے، ہم اس وجوب کے سلسلے میں اللہ سے توبہ نہ کر سکے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم شراب سے توبہ نہ کر سکے، ڈرگ سے توبہ نہ کر سکے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کا اللہ کی بارگاہ میں عزم نہ کریں، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک نہ کر سکے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم ماں باپ کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں سے ہم توبہ نہ کریں۔ یعنی رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں تو بہت مسلادھار بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں، تو اس مہینے میں بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے, ایسا شخص ہلاک ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہے ان کی دعا اور سید المرسلین کا آمین کہنا, اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اب میری صرف دو گزارش ہے, اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات یہ طے کر لیں, رمضان المبارک سے پہلے یہ میری آخری گفتگو ہے آپ حضرات سے. اللہ تعالی رمضان المبارک میں ملاقات کرائے اور اس وقت پھر کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, موقع عنایت فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے میری یہ آخری گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں, اور میں موٹی موٹی صرف تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں سے اہم دو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عزم کر لیں کہ یہ رمضان میرا ایسا گزرے گا کہ جس میں مغرب سے لے کر عید الفطر کی مغرب تک میں ہر گناہ سے رکنے کا روزہ رکھ رہا ہوں. ہر گناہ سے, کوئی گناہ اس رمضان میں نہیں ہوگا, ایک گناہ بھی نہیں ہوگا, چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں. اور دوسرا یہ عزم کر لیں کہ پورے مہینے میں میرا ایک بھی سیکنڈ ضائع نہیں ہوگا, ویسٹ نہیں ہوگا, میں صحیح کام میں خرچ کروں گا. یہ دو تو اصل بنیادی باتیں ہیں. اور دوسری جو ایک بات کہنی ہے وہ یہ کہ اپنی ضروری کام, اپنے روزانہ کے وظائف, معمولات, فرائض, تراویح وغیرہ کے علاوہ باقی جو وقت بچ جائے اس کو تلاوت کلام پاک میں صرف کرو. ہر سال اگر ایک قرآن ختم کرتے ہیں, اس سال تین کرو, پانچ کرو. اگر ہر سال پانچ کرتے ہیں, اس سال دس کرو. قرآن مجید کا جو روحانی فائدہ ہے وہ صرف تلاوت سے بھی نصیب ہوتا ہے. عجیب اللہ نے کتاب بھیجی ہے, عجیب. جو اس کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, عمل کرتا ہے, اسے بھی نفع ہوتا ہے. جو اسے پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اسے بھی نفع ہوتا ہے. جو پڑھتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے, اسے بھی نفع ہوتا ہے. تینوں کے نفع میں فرق ہے, لیکن نفع سب کو ہوتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کو بغیر سمجھے پڑھنا صرف حروف کو, اس میں بھی دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس سے بھی دل صاف ہوتے ہیں, دل مجلہ ہوتے ہیں, دل چمکنے لگ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو انہی گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بالکل شروع میں میں نے جو جملہ کہا تھا اس کو دوبارہ دہرا دوں کہ سات یا آٹھ دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کو, سات یا آٹھ دن ابھی باقی ہیں, لیکن بہت ممکن ہے کہ ہماری موت اس سے پہلے آ جائے. اس لیے انتظار مت کرو کہ ہم رمضان المبارک شروع ہوگا اس وقت اپنی زندگی کو ٹھیک کریں گے. آج ہی سے ابھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لو تمام گناہوں سے, اور آج ہی سے پانچ وقت کی نمازیں شروع کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.